احسان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، صدق الله العلي العظيم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ مومنون کی اجمالی تفسیر، ترجمے اور معارف کے عنوان سے آج ہم اپنی گفتگو کے آٹھویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پروردگار نے سورہ میں مختلف انبیاء کے حوالے سے ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ایک پورا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد اللہ نے ایک اور سلسلے کو شروع کیا، اس میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا، وہ وہی پیغام پہنچا رہے تھے جو حضرت نوح نے دیا، اور اس قوم نے بھی پلٹ کر ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا، اور ان کے بھی جو خواص تھے، ان کے بھی جو کیپٹلسٹ تھے، ان کے بھی جو نفوذ رکھنے والے افراد تھے اس قوم کے، کہ جنہوں نے کفر کیا، لقائے آخرت کو، جو دیدار آخرت میں ہونا ہے، جو آخرت میں انسان کی نگاہوں سے پردے ہٹ کر اس نے حقائق کو دیکھنا ہے، اس کا انکار کیا، اور فرماتے ہیں کہ وہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، یہ جو مادہ یہاں پر طرفہ، اصل مادہ ہے اس کا طرفہ، طرفہ کہتے ہیں عیش اور عشرت کو، اطرفہ ہم نے ان کو یہ عیش اور نوش کرائے، یہ جتنا بھی دنیا کا، حیات دنیا کے اندر یہ جو عیش اور نوش کر رہے ہیں، اطرفناہم، پروردگار فرماتے ہیں کہ یہ عیش و نوش یہ بھی ہم نے ہی ان کو دیا ہے، اس کے باوجود یہ ہمیں جھٹلاتے بھی ہیں، قیامت کو بھی جھٹلاتے ہیں، ہمارے انبیاء کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اب بیس کیا ان کی؟ وہی کہ یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم جب بھی الہی نمائندے کو اپنے جیسا سمجھیں گے، تو عین اس حالت میں جب ہم اس کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہوں گے، ہم انکار کر رہے ہوں گے اس کے وحی کے اتصال کا، ہم انکار کر رہے ہوں گے اس کا، اس سلسلے کا، کہ جس کے ذریعے سے وہ پروردگار کے ساتھ ارتباط میں ہے۔ میں ایک بات یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ جس وحی کا اختتام ہوا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ، وہ وحی رسالی ہے، یعنی اب رسالت والی وحی جو ہے وہ نہیں آنی، اب وحی کا یہ سلسلہ بند ہو جائے گا کہ جہاں پر کوئی نبی آ کر یہ بتائے کہ اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ جو اللہ نے کہا ہے اسے قرآن کریم کے ذریعے سے مکمل کر دیا گیا ہے، اور اب کوئی کتاب اور اس طرح کی وحی جو کہ لوگوں اور پروردگار کے درمیان میں رابطہ بننا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جیسا کہ ابن عربی نے اپنی اس کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی تفسیر میں اس نے لکھا ہے کہ آٹھ طرح کی وحی ہیں جن کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، یقیناً میں اس کو یہاں پہ تفصیلاً بیان نہیں کر رہا، ان میں سے کچھ وحی ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر اپنے نمائندے کے ساتھ ارتباط میں رہتا ہے، اور انہی میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کہلاتا ہے۔ سورہ مبارکہ ان انزلنا کے، جو کہ اس مہینے سے خاص ارتباط رکھتی ہے، ہم شب قدر تلاش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اب جتنے بھی افراد جو کہ سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں اور شب قدر کے قائل ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تمام کے تمام ملائکہ اور روح جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مضارع کا صیغہ ہے، ہر سال شبر، اگر یہ نازل نہیں ہوتے تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے شبر قدر معنی نہیں رکھتی، نازل اگر ہوتے ہیں تو پھر ان کو زمین پر کوئی مکان چاہیے، کوئی جگہ چاہیے اور کوئی صاحب امر چاہیے جس کو آ کر وہ دیتے ہوں۔ تو یہ جو ارتباط ہے یہ آج بھی الہی نمائندہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ حاضر و موجود ہیں، ایک ضرورت ہے، یہ آیت اپنے معنی چاہتی ہے، کوئی تو ایسا ہو کہ جو پروردگار سے اس کا امر لینے والا ہو، تو ہر زمانے میں اس صاحب امر کا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی صاحب امر جو ہے، یہ جو ارتباط ہے یہ جو ملائکہ کے ساتھ ہے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کے اوپر ملائکہ نہیں اتریں گے، حضرت نوح کے زمانے میں جو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہے گا ملائکہ ہمارے پاس بھیجے گا، کیوں بھیجے گا تمہارے پاس ملائکہ، اصل تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تمہارے پاس ملائکہ کو بھیجا جائے، تو بلکہ میں یہ کہوں گا تم نے سوچ کیسے لیا کہ تمہارے پاس ملائکہ آئیں گے۔ صاحب امر جو کہ اس پروردگار کے ساتھ ارتباط میں ہے، اس کا الہی نمائندہ ہے، زمین پر اس کی حجتوں کو پورا کرنے والا ہے، نظام کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہے کہ جو ارتباط میں رہتا ہے۔ اب اگر میں اس کو اپنے جیسا کہہ رہا ہوں، اس کا معنی یہ کہ میں جو چیز میرے پاس نہیں ہے اس کا اس کے لیے بھی انکار کر رہا ہوں، بس میرے لیے فرشتے نہیں آئیں گے، میرے لیے جو ہے وہ امر نہیں آئے گا، اس کے لیے بھی نہیں آتا، نہیں، کوئی صاحب امر موجود ہے، اور ہر زمانے میں لوگ ان کو اپنا جیسا کہہ کر اس ارتباط الہی کا، اس وحی کا اور امر کا جو ارتباط ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی انکار کیا اور پھر مثال کیا دی، کہا کہ یا کلو مما تاکلون منہ، جس میں سے تم کھاتے ہو یہ بھی اسی میں سے کھاتا ہے، وہ یشرب مما تشربون، کہ جو تم پیتے ہو وہ بھی یہ ویسا یہی بھی پیتا ہے۔ تو بس کھانا، اب علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر واقعا بڑا خوبصورت نقطہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو دنیاوی حصوں سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکے، ان کے لیے جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہی ہے، کھانا اور پینا، یہ اس سے اوپر کمال نہیں سمجھتے۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنے بھی یہ دنیا پرست لوگ ہیں، ان کی زندگی کا آخر کیا ہوتا ہے؟ جی فلاں غذا ایسی کھا لیں، فلاں پینا ایسا کر لیں، بس، نہ اس سے ان کے اوپر ذہن ہے، نہ اس سے اوپر ان کے دماغ ہیں، کوئی ان کے لیے کمال جو ہے وہ کھانے اور پینے میں ہے۔ لہذا یہ جو لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری طرح کھاتا ہے تمہاری طرح پیتا ہے، تو ان کے اپنے ذہن میں کمال اس سے اوپر ہے ہی نہیں، جبکہ جو وہاں پر کمال ہے وہ ان کی جو عقل اور ان کی اس کی سطح ہے اس سے بہت بالا تر ہے۔ خوب، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اب وہاں پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس دعوے کے ذریعے سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے پر وحی آتی ہے، اور وحی کا اقرار کرنے کے بعد یا وحی کی بات کرنے کے بعد کیا کرنا چاہتا ہے کہ یرید، ارادہ کرتا ہے اس کے بعد کا کہ ان یتفضل علیکم، کہ تمہارے اوپر اپنی فضیلت کو برقرار کرے۔ اسی طرح سے یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسے شخص کی کہ جو تمہارے جیسا ہی ہے اطاعت کرتے ہو تو پھر تم گھاٹا اٹھانے والے ہو۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اگر یہ تمہارے اور میرے جیسا ہے تو پھر تو اس کے اندر کیا کوالٹی ہے؟ کوئی کوالٹی نہیں ہے، کم از کم ہمارے پاس اس کے مقابلے میں مال ہے، دولت ہے، اختیار ہے، قدرت ہے، تو اگر تم نے اپنے ہی جیسے کسی کی اطاعت کرنی ہے تو ہماری اطاعت کرو، ہم مالدار ہیں۔ اچھا، یہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں آپ کو یہاں پر کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ائمہ کے حوالے سے ایک بحث ہے فقر کی، اور معمولاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے فقیر تھے، اکثر مطلب یہ ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ میں نے پڑھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس مالی تنگی تھی، آپ فقیر تھے، اور جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی ایسے ہی ملتا ہے، ائمہ کے بارے میں بھی بعض اوقات ایسے ملتا ہے، انبیاء کے بارے میں بھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی جو یعنی ایسی قوم کا حصہ، ضعیف قوم کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس سطح پر رکھتے تھے۔ دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، اس کو اپنے ذہنوں میں بالکل کلیئر کر لیں کہ مال کی ایکیومولیشن، مال کا جمع ہونا انسان کو مالدار نہیں بناتا، اور تمام انبیاء نے، تمام اولیاء نے، تمام ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی چیز کو ثابت کیا ہے اپنے آپ پر فقر اختیاری اختیار کر کے۔ یعنی ائمہ انبیاء کا جو فقر ہے یہ اختیاری ہے، اجباری نہیں ہے، اجباری جو فقر ہے، یعنی وہ فقر اسے کہتے ہیں مثلا جو آدمی کچھ کام کرنے کے قابل نہ ہو، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو، وہ پیسہ کمانے یا کوئی بھی ایسا کام کرنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو، تو اب وہ شخص نہ اس کے اندر انٹرپرینیورشپ ہے، نہ وہ بزنس کر سکتا ہے، نہ زراعت کے حوالے سے کچھ جانتا ہے، نہ تجارت کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے وہ کیا ہے؟ غریب ہے، فقیر ہے. یہ جو فقر ہے یہ مذموم فقر ہے، اور دین اسے پسند نہیں کرتا. اب دین جب اسے پسند نہیں کرتا تو یہ بتائیے، الہی نمائندے کیا وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کوئی کام نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ایسے ہوں گے کہ جن کو تجارت کرنی نہیں آتی ہوگی، مال بنانا نہیں آتا ہوگا؟ نہ، اصلا ان کے لیے یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں غلہ بانی بھی کر کے دکھائی، اور ایسی کر کے دکھائی کہ لوگ حیران ہوتے تھے. آپ نے اس کے بعد تجارت میں قدم رکھا، تو تجارت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملیکۃ العرب ہیں. اب آپ سوچیے کہ اس وقت کراچی کا کوئی سب سے بڑا بزنس مین ہو، میرے جیسے آدمی کو جس سے جو ہے وہ نہ کچھ، جس کو خریدنے کا ڈھنگ ہے نہ بیچنے کا ڈھنگ ہے، کیا وہ مجھے اپنی تجارت کا جو ہے وہ مال دے گا؟ کیا وہ اپنے قافلے یعنی اپنی تجارت کے معاملات میرے سپرد کرے گا؟ مجھ جیسے آدمی کو ٹھیک ہے، میں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں چار، شاید میں نے اکنامکس بھی پڑھی ہوئی ہو اور اکنامکس کی کتابیں باتیں بھی جانتا ہوں میں، لیکن وہ جو بازار کا ہنر ہے، وہ جو چیزوں کو بیچنے اور اس کے حوالے سے یعنی انٹرپرینیورشپ جس کو کہتے ہیں، وہ میرے اندر نہیں ہے. اب اگر میرے اندر نہیں ہے، میں تو یقین کریں میں تو اپنی زندگی میں مجھے کوئی ایسا سودا یاد ہی نہیں کہ جس میں میں نے کبھی فائدہ اٹھایا ہو، تو مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام، نہ میں بزنس کرنے والا ہوں، نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے. بات یہ ہے کہ اب اگر حتیٰ میں یہ کہوں گا کہ اس اعتبار سے مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ جی آپ دکان کھولیں یا آپ فلاں بزنس کریں، تو میں اپنے آپ کو اس کے لیے فٹ نہیں پاتا. یعنی میرے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ بزنس اور وغیرہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، میں اپنے اندر کوئی وہ نہیں رکھتا. ہاں، میں نے اپنی زندگی گزارنی ہوگی اور میں زندگی کو اپنی چلانا چاہتا ہوں. الحمدللہ میں نے اس سے پہلے بھی مختلف ایسے کمپٹیشن کے امتحان پاس کیے اور بہت ساری جگہوں پہ جاب کی اور بہت ساری جگہوں پہ کام کیا، ابھی بھی کر سکتا ہوں، میرے اندر صلاحیت موجود ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے ہم ساری چیزوں کی صلاحیت یقین ہر فن فون ہم نہ ہم ہیں نہ ہو سکتے. انبیاء کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر دولت کمانے کی صلاحیت نہیں تھی یا وہ کماتے نہیں تھے. بات یہ ہے ایکیومولیشن آف ویلتھ میں اور خرچ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی آئمہ، یعنی اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جس وقت جو ہے وہ خیبر کی فتح ہوئی ہے اور فدق جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پیغمبر نے ہبا کیا ہے، تو خیبر اور فدق کے ہبا ہو جانے کے بعد اب فدق سے جو مال آ رہا ہے، یعنی آپ جائیے اور جا کر دیکھیے، حضرت عائشہ جو ہے اس کے بعد کہتی ہیں کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد تو ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے. چونکہ مسلمانوں کی جو عمومی کیفیت تھی وہ اقتصادی طور پر ضعیف تھی، اب اگر پیغمبر کے پاس کوئی مال آ بھی رہا ہے تو پیغمبر اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، وہ تقسیم کریں گے. پیغمبر ائمہ ایکیومولیشن آف ویلتھ کرنے والے نہیں ہیں لوگ کہ مال کو جمع کریں اپنے لیے جو ہے، اپنے عیش، اپنی ذاتی عیش و نوش کے لیے استعمال کریں، بلکہ وہ ہمیشہ اس کے اگینسٹ رہے. اپنے آپ کو انہوں نے خود جان بوجھ کر نچلی سطح پر رکھا ہے. یہ جو نچلی سطح پر رکھا ہے، یہ اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ وہ مجبور تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ فقیر تھے. یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے فقر کا، اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ فقر جو انہوں نے اختیار کیا، یہ اختیاری یعنی اپنی چوائس سے یہ کام تھا. انبیاء اور ائمہ کا ہمیشہ طریقہ کار یہ رہا ہے، اور ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں کہ پیغمبر نے بھی بعد میں اس کے بعد سلسلے جاری رکھے، ائمہ نے بھی تجارتیں کیں، باغات تھے، مولا کائنات نے اس طرح کے بہت سارے کام کیے، لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ استعمال نہیں کرتے تھے. اپنے لیے نیا کپڑا نہیں، کمر کے لیے نیا کپڑا خریدیں گے، اپنے لیے نہیں خریدیں گے، کیونکہ خود کو ضرورت نہیں ہے، خود نہیں چاہتے کہ دنیا میں اس طرح سے انوالو ہوں یا کچھ ہوں. کمر کی ضرورت ہے، کہا کمر تم جوان ہو، تمہارے لیے ضرورت ہے کہ تم نیا کپڑا پہنو. تمام انبیاء، تمام ائمہ کے حوالے سے اس بات کو بالکل اپنے ذہن میں کلیئر رکھیے گا. اب یہ جو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ غریب ہے، یہ غریب اس لیے نہیں ہے، یا یہ کم، یہ جو سوسائٹی کے نچلے طبقے کے حساب سے رہ رہا ہے تو یہ اس لیے نہیں رہ رہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. کسی نبی کے پاس ایسا نہیں تھا، کوئی ہم نبی تاریخ میں ایسا نہیں نکلا کہ جو جس کے بارے میں، کیونکہ یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، اور اللہ کے نمائندے میں یہ کمی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ اپنے لیے جو ہے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو ہے پیسے نہیں کما سکتا، وہ اپنی زندگی کو آسودہ طریقے سے نہ گزار سکتا، یہ عیب ہے. اور مومنین سے بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو تقاضا کرتا ہے، مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے اقتصادی حالات کو بہتر بنائیں. اللہ تعالیٰ دینے والے ہاتھ کو پسند کرتا ہے، لینے والے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. لہذا عزیزان من، دیکھیے قناعت کا، یاد رکھیے گا، قناعت کا مطلب سستی اور کاہلی نہیں ہے. قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مہینے بھر کا بس راشن کے یا اس کے گزارنے کے پیسے آ گئے، بس اب میں اس کو ٹی وی کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں اور کام نہیں کر رہا، یہ سستی اور کاہلی، اس کو دین پسند نہیں کرتا. اگر تم مہینے کا راشن لا چکے ہو لیکن تمہارے پاس ہے ہمت اور تمہارے اندر جو ہے وہ صلاحیت موجود ہے تو تم کام کرو اور اس سے جو اضافی دولت آئے گی دو. ایک, اگر اپنے گھر والوں کو وسعت دے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ثانیاً, اس پیسے کو جو وہ لوگ ہیں جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے, جو کما نہیں سکتے, مفلوج ہو گئے, بیمار ہو گئے, ذہنی طور پر کمزور ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ جو طبقہ ہے اس کو دو. ہم جب تک اپنی ذات کے لیے کماتے رہتے ہیں تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن جب ہم دوسروں کے لیے جینا شروع کرتے ہیں وہاں سے انسان اور انسانیت شروع ہوتی ہے. اور انبیاء نے, ائمہ نے جو ہمیں درس دیا وہ یہ کہ وہ جو دولت یا جو کچھ بھی ان کے پاس آتا تھا اس کو کبھی بھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا, دوسروں کے لیے. یہی انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دوسروں کے لیے جینا سیکھو. آج جو کرونا اور اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جو صورتحال پیش آئی ہے, اس کے بعد لوگ بے شدت فقر کی طرف چلے گئے ہیں. اس وقت جتنے لوگوں کے پاس گنجائش ہے, اس سے پہلے کہ یہ لوگ بیچارے مجبور ہو کر چوری چکاری اور لوٹ اور مار کے اوپر اتر آئیں, کہ جو ہماری اس وقت حکومت ظالم چاہتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو, دنیا میں انریسٹ پیدا ہو, انسان جو ہے وہ ان تمام مسائل میں پیدا ہو, اس سب کے پیچھے مقصد ہے. کیونکہ جب یہ انریسٹ پیدا ہوگا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہ ساری حکومتیں بیکار ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, آؤ ایک ون ورلڈ حکومت, اور وہ جو زائنسٹ کی اور وہ جو دجال کی حکومت ہے اس کے لیے جو ہے وہ ذہنوں کو تیار کیا جائے گا. اس وقت دجال کی کمر توڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ جتنی یہ دجالی حکومتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ لوگوں کے اندر اس چیز کو پھیلایا جائے, آپ دوسروں کے لیے جینا, انسانیت کا وہ رخ دکھائیں. اپنے بچوں کو کھلانا حیوان کا کام ہے, دوسروں کے بچوں کو کھلانا انسان ہے. لہذا عزیزان من, تمام انبیاء نے اپنے آپ کو جو سطح پر رکھا, جان بوجھ کر رکھا, تاکہ ان کی دلجوئی بھی ہو اور ان کے علاوہ دنیا سے جو بے رغبتی ہے وہ بھی لوگوں کو ظاہر کر کے بتایا جائے. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے جیسے, خود غور کیجئے گا, یہ جملہ ان کی اپنی شکست کی سب سے بڑی دلیل. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, اگر تم اپنے جیسے ہی بندے کی اطاعت کر رہے ہو تو تم حتماً خسارے میں ہو. یہ جملہ میں کہتا ہوں کہ تمام عالم اسلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے. وہ کفار یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہی جیسے کی اطاعت کر رہے ہو تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو, اس لیے کہ جو تمہارے جیسا نادان ہے, جو تمہاری طرح سے غلطی کرنے والا ہے, جو تمہاری طرح سے سہو و نسیان کا شکار ہونے والا ہے, جو تمہاری طرح سے گناہگار ہے, اس کی اطاعت کا نتیجہ جو خود فاقد کمال ہے وہ تمہیں کمال تک نہیں پہنچا سکتا. اطاعت کا حق صرف اس کو حاصل ہے کہ جو خود کمال کے مرحلے پر ہو. اطاعت کا حق اس کو حاصل ہے کہ جو معصوم ہو. اطاعت کا حق اس کو معلوم ہے کہ جو اس الہی رابطے کی وجہ سے عالم ہو, فاضل ہو, قادر ہو. اور یہی بات ہمیں بھی سمجھنی ہے, ہمارے اوپر اطاعت کرنے کا ان لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ یہ دوسروں پر حکومت کرے. کس اس کے اعتبار سے یہ حکومت کرتے ہیں؟ واحد جو حکومت غیبت امام میں معنی پیدا کرتی ہے وہ حکومت ہے کہ جو امام کی غیبت میں امام کے لیے حکومت سازی کی کوشش کر رہی ہو. خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی انقلاب اسی لیے تھا, رہبر کی بھی نگاہ, اور انہوں نے علی الاعلان یہ کہا ہے, ہم صرف خادم ہیں, ہمارا کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ حکومت, یہ ملک, یہ سارا کام کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ امام زمانہ آ کر اس کو ٹیک اوور کریں. یہ یاد رکھیے گا, امام کی غیبت میں اگر حکومت کوئی معنی پیدا کرتی, آپ نے 1200 سال لگا دیا, آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ امام خمینی نے اس بات کو نہ صرف خود درک کیا بلکہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھایا کہ جو چیز میرے اور تمہارے امام کے درمیان میں اس وقت حائل بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ امام کے لیے ایک ایسی حکومت, ایک ایسا لشکر, ایک ایسی قدرت تیار کر کے رکھو کہ پھر جب وہ ظہور کرے تو اس کو تنہا, اس کو چھڑا چھوڑ کے جانے والے لوگ نہ ہوں, وہ اکیلا نہ ہو, پھر اس کی پشت پر ہوں. اور آج نظام رہبریت کی تحفظ کے ذریعے سے امام کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مولا ہم آمادہ ہیں اس چیز کے لیے. آج ہم جس طرح سے رہبریت کی کا تحفظ کر رہے ہیں, آپ کا تحفظ بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور اب زمانے کا حسین انشاءاللہ زمین کے اوپر تنہا نہیں ہوگا. لیکن اسی بات کو عمومی طور پر پوری دنیا میں سمجھانا کہ ہمارے اوپر حق جو ہے حکومت کا وہ صرف اور صرف معصوم کو ہے, اور جب تک معصوم ظہور نہیں کرتا وہ, صرف وہ ہمارے اوپر حکومت کر سکتا ہے, کہ جو اس کی نیابت عمومی میں اس کے لیے حکومت بنا رہا ہوں، نہ کہ اپنی ذات کے لیے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو اس کی نیابت میں ان کے لیے حکومت بنا رہا ہوتا ہے وہ اپنے لیے مال و دولت جمع نہیں کرتا. اور اس کی بہترین مثال اس وقت واحد مثال جو ہے وہ رہبر معظم کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے. کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں بیٹھنے والے اور کروڑوں اور اربوں روپے بنانے والے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو حتیٰ رہبر کے پاؤں کے برابر بھی تصور کرے. خوب، اب جب انہوں نے یہ کہا، اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم جیسا اگر ہم اس کی اطاعت کریں گے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، لہذا اپنے سے جو باکمال ہے اس کی اطاعت کرو. خوب، اب یہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ 35 نمبر آیت میں اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کہ آیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے اس بات کا کہ جس وقت تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا، اس کے بعد تمہیں دوبارہ خارج کیا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ یہ تمہیں اس بات کا وعدہ دیتا ہے؟ دیکھیے، بالکل انکار دوبارہ سے، جیسے وہاں پر انکار تھا کہ یہ جو ہے وہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، تمہیں دوبارہ جو ہے کیا نام ہے مبعوث کیا جائے گا، اسی طرح سے یہاں پر یہ بھی اس بات کا انکار کر رہے ہیں. کفار میں سے اکثر جو ہیں ان کا، اور یہ حقیقت ہے، ایک دفعہ یہ انکار جو ہے وہ منہ سے کیا جاتا ہے اور ایک دفعہ عمل سے. جس کسی کو بھی موت اور مرنے کے بعد قیامت اور حساب کتاب کا یقین ہو اور اس پر ایمان ہو، اس کا عمل خود بخود اس کے مطابق ہو جاتا ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ لفظ ہیہات یقیناً آپ نے سنا ہوا ہوگا، اور اس میں فعل ہے. ہیہات یعنی دور ہے، مشہور و معروف آپ جو نعرہ بھی لگایا کرتے ہیں، ہیہات ہیہات من الذلہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو نسبت دی جاتی ہے کہ امام نے یہ فرمایا، یا آپ کے اقوال میں سے بعض جگہوں میں سے استخراج کیا گیا اس لفظ کو، یعنی ہم سے ذلت دور ہے. امام نے بھی یہ فرمایا کہ میں ذلت سے، ہیہات کا معنی دور ہے، دور ہے، دور ہے، دور ہے. لما توعدون، لازمات ہے اس کا دو مرتبہ تکرار کرنا جو ہے وہ ان کی طرف سے تاکید کے مرحلے پہ، کہ یہ جو وعدہ تم سے کر رہے ہیں یہ دور ہے، دور ہے، یعنی یہ وعدہ کبھی بھی پورا ہونے والا نہیں ہے. لہذا ائمہ کے اور انبیاء کے اس وعدے کو کہ جی تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جب تم سے اس کے بعد قیامت کے بعد تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، بشدت اس کے نہ صرف انکاری ہیں بلکہ مخالفت کرنے والے ہیں اور اس کو جھوٹ قرار دینے والے ہیں. ان ہی الا حیات الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو وعدہ جو ہے وہ جھوٹ ہے. ان ہی الا حیات الدنیا، بس جو کچھ بھی ہے بس وہ یہی دنیا کی حیات ہے کہ نموت، کہ جس میں ہم مر جائیں گے، ونحیا اور اسی کے اندر ہم نے زندہ رہنا ہے، وما نحن بمبعوثین اور اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم مریں گے اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، کوئی اور زندگی ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم دوبارہ اٹھائے جانے نہیں اٹھائے جائیں گے، ہمیں دوبارہ مبعوث یا دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا. ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین. پھر اب الزام کیا لگا رہے ہیں نبی کے اوپر کہ یہ رجل، یہ آدمی، یہ مرد جو ہے یہ افترا کر رہا ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہم اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم ہرگز اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. حضرت نوح کو بھی جھٹلایا گیا، آپ کے بعد آنے والی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو اسی طرح سے جھٹلایا، اور جب جھٹلایا تو ان انبیاء نے کیا کہا؟ قال رب انصرنی بما کذب، بالکل وہی الفاظ. اسی طرح سے انہوں نے بھی جب ان کی قوم نے، ان کے لوگوں نے ان کو اس حد تک جھٹلایا، تو آپ لوگوں نے بھی دعا کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے پروردگار، تو ہماری نصرت فرما اس چیز کے بدلے میں، اس چیز کے مقابل پر کہ جو یہ ہمیں جھٹلاتے ہیں. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ان سے یہ کہو، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قال پروردگار نے فرمایا اما قلیل لیصبحن نادمین، بہت ہی جلدی، قلیل یہاں پر چھوٹی مدت کی طرف اشارہ ہے، تو چھوٹی مدت کا مطلب ہے یہ کہ بہت جلدی یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ پشیمان ہو جائیں گے۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے لیے یہ جو 1200 سال کی ایک زمانہ اور اس کے اندر کیفیت ہے، یہ کبھی اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں یقین نہیں آتا کہ قوموں پر جو ہے وہ اتنی جلدی عذاب آئے ہوں گے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر سے عذاب کو اٹھایا ہے، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے ہے کہ چونکہ آپ کو مبعوث کیا گیا اور ہم اپنے تمام گناہوں کے باوجود، اپنی تمام ایمان کی قلت کے باوجود آپ کی امت کہلاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہماری نسبت آپ سے ہے، پروردگار نے دنیاوی عذاب کو مؤخر کیا ہے، لیکن انشاءاللہ جب امام کا ظہور ہوگا تو بہت سارے ظالموں سے انشاءاللہ بدلہ لیا جائے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس اخذا پکڑ لیا ان کو، صیحہ چیخ کو کہتے ہیں، ایک بہت بلند چیخ کو، بہت سنگین اور تیز آواز نے ان کو پکڑ لیا، بالحق یعنی یہ جو گرفت تھی یہ بالحق تھی، ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ فجعلناہم غثاء، اس کا اثر کیا ہوا، یہ بالکل خس و خاشاک کی طرح سے بن گئے، سوکھ کر بالکل جو ہے وہ بالکل جیسے کہتے ہیں ریت کا ڈھیر ٹائپ کا بن گئے۔ فبعدن للقوم الظالمین، یہ جو لفظ ہے یہ بالکل ایک طرح کی جسے کہنا چاہیے نفرین ہے، جیسے ہمارے ہاں مرد آباد کہا جاتا ہے، فارسی میں کہا جاتا ہے مرکبر امریکہ، مرکبر فلاں، اسی طرح سے عربی کے اندر ایک نفرین جو ہے کہ ہلاکت ہو، تباہی ہو جو ہے وہ اس قوم ظالمین کے لیے، تو رحمت خدا سے دوری، یہ بعد جو ہے خاص طور پر رحمت خدا سے، لیکن جب پروردگار خود کہتا ہے بعدا لقوم الظالمین، قوم ظالمین کے لیے دوری، دوری تو پھر پروردگار جب دور کرتا ہے تو خدا جانے کتنا دور کرتا ہوگا، اور اس دوری کا نتیجہ سوائے تباہی اور ہلاکت کے کچھ نہیں۔ ایک اور قرن کہ جس کو اس کے اعمال اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، اب ارشاد فرماتا ہے ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم نے اور مختلف، اب یہاں پہ قرون جمع کے سیقے میں آئے، اور بہت سارے ہم نے قرن، قریے اور بہت ساری قومیں، بہت سارے گروہ، ان کا عصر، ان کا زمانہ، اسی کو ہم نے کیا کیا، انیشیٹ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر قومیں ہیں اور ان کے آثار ہیں، ان سارے آثار کو شروع کرنے والا، ان کو جو ہے وہ چلانے والا اور سب کچھ کرنے والا پروردگار کی ذات ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، سبقہ سبقت لینے کے معنی میں ہے، ما تسبق من امت، کسی بھی امت کی اجل موت، اس کی جو موت ہے، اس کا جو وقت مقرر ہے، اس میں سے کسی بھی امت کے نہ جلدی سبقت ہوتی ہے، وما یستاخرون، اور نہ ہی دوری ہوتی ہے۔ ہمارے لیے اگر ابھی تک کوئی عذاب یا کوئی ہماری لیے جو ہے وہ ایسی چیز نہیں مقرر ہوئی یا نہیں ظاہر ہو رہی، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے متاخر کر دیا ہے۔ کہاں تک کیا ہے یہ الگ بحث ہے، آیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور تک ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے گی تو پھر جتنے بھی ظالم ہیں ان کی طرف پلٹایا جائے گا، یا پھر یہ کہ سب کچھ آخرت کے میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ، یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، شاید بعض کی طرف یہاں پر بھی اشارہ ہو، کہ وہ قومیں کہ جو اپنے انبیاء کو جھٹلاتی تھیں، برے اعمال انجام دیتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مختلف عذابوں میں مبتلا کر کے نابود کر دیتا تھا۔ ان قوموں نے وہ برائیاں شاید اس ڈگری پر جا کر نہیں کی ہوں گی، اتنی شدت سے نہیں کی ہوں گی جو ہمارے ہاں آج کی دنیا میں ہو رہی ہے، فحاشی ہے، لواط ہے، ہوموسیکچویلٹی ہے، اور اس طرح کے نہ جانے چور بازاری ہے، کم تولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، الہی نمائندوں کو جھٹلانا ہے، تہمتیں ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی پچھلی قوموں نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نابود کیا، شاید انہوں نے اس درجے پر جا کے نہ کیے ہوں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک آج کے دور میں ہو رہا ہے، اور اگر اس کے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت پر متاخر کیا ہے اور قیامت کے بعد دے گا تو پھر خدا جانے وہ عذاب کتنا شدید اور کتنا سخت ہوگا۔ خوب، اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے پروردگار، ثم ارسلنا رسلنا تترا۔ یہ جو لفظ ہے تترا، اس کے بارے میں اصل جو اس کا مادہ ہے وہ وترا ہے، اور وترا بظاہر ویسے اکیلے کو کہتے ہیں، لیکن ایک خاص باب میں جانے کے بعد جو یہ معنی پیش کرتا ہے وہ آ جاتا ہے ایک کے بعد ایک آنا۔ ثم ارسلنا رسولنا، اس کے بعد ہم نے بھیجے اپنے رسول، بہت صحیح، یعنی جمع کسی قسم کافی رسول بھیجے، تترا ایک کے بعد ایک پے در پے، کلما جاء امتن رسولها، ہر وقت بھی جب کسی امت کے لیے اس کا رسول آتا تھا، کذبو ہو، وہ امت اس کو جھٹلاتی تھی، وہ لوگ اس کو جھٹلاتے تھے، فاتبعنا بعضهم بعضا، جس طریقے سے وہ جھٹلاتے تھے ہم بھی اس جھوٹ کے بدلے میں کیا کرتے تھے، ایک کے بعد ایک بعض اور جو تھے ان میں سے ان کو ہم ہلاک کرتے تھے۔ جو بھی یہاں سے جو ہے ایک گروہ جو ہے جھٹلاتا تھا، ہم اس گروہ کو کرتے تھے، اس کے بعد جو گروہ جھٹلاتا تھا اس گروہ کو نابود کرتے تھے، ایک کے بعد ایک ہم نے بھی لوگوں کو نابود کیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، اور ہم نے ان کو احادیث، یعنی گفتگو، حدیث کے ایک معنی جو ہے وہ گفتگو کرنے کے بھی ہیں۔ حدثا اصل میں جو مادہ ہے وہ قدیم کے معنی میں تھے، ایک چیز جو پرانی ہے اس کے مقابلے پہ ایک جو جدید حالت آتی ہے اس کو حدث کہتے ہیں، اسی لیے طہارت کی حالت کے مقابلے پر نجاست کی جو جدید حالت آتی ہے اس کو بھی حدثا کہتے ہیں، حدث اکبر، حدث اصغر، یہ فقہی اصطلاح میں ہے۔ کلام میں اور فلسفے میں حدث جو ہے، حادث جو ہے، وہ قدیم کے مقابلے پر ہے، قدیم جو ہے وہ پرانی ہوتی ہے، اس کے مقابلے پہ جو جدید، جو بھی چیز جدید حالت پیدا کرے۔ خدا کو جو قدیم کہا جاتا ہے، اس قدیم کا معنی کیا ہے؟ قدیم کا اس کا معنی یہ کہ اس کی جو حالت ہے بس وہ حالت وہی ہے، اس کے اندر پھر کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم ہیں جو نئے ہیں خدا کے مقابلے پر، کائنات ہے کہ جو نئی ہے، تمام مخلوقات ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اسی طرح سے حدیث کا لفظ جو ہے وہ حدیث کی دنیا میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے اس کا لفظ کا معنی حدیث کا، کلام کو حدیث کہا جاتا ہے کیونکہ کلام میں ہر لفظ کے بعد ایک جدید لفظ آتا ہے جو مل کر کلام بناتا ہے، اور یہ لفظوں کا جدید آنا جو ہے اس نسبت سے گفتگو یا کلام کو کہا جاتا ہے حدیث۔ ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ احادیث، یعنی لوگوں کے زبان زد، لوگوں کے بارے میں، لوگ ان کے بارے میں بات کرتے تھے، فلاں قوم کے اوپر عذاب آیا، فلاں قوم کے اوپر عذاب آیا، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جو اتنے بڑے بڑے محلات بنائے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، وہ صرف دہن تک، کلام تک، باتوں تک ان کا وجود رہ گیا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ فبعدًا لقوم لا یؤمنون، بس جس قوم نے بھی ایمان نہیں قبول کیا اور ایمان نہیں لے کر آئے، ان کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ خوب، یہاں تک پہنچنے کے بعد ایک اجمالی، یعنی نوح سے لے کر ابھی تک کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی طور پر ذکر کیا ہے۔ یقیناً جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب جو ذکر آنے والا ہے، ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون بی آیاتنا و سلطان مبین، حضرت موسیٰ اور جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر۔ اب نوح اور جناب موسیٰ کے درمیان میں ہم جانتے ہیں جناب ابراہیم اور آپ کی اولاد سے جناب اسماعیل، جناب اسحاق، پھر جناب اسحاق کے اولاد سے جناب یعقوب، جناب یوسف، اور پھر مختلف انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور قوموں کے لیے بھی یقیناً اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہوگا. ایک اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کو یہاں پر ہر ایک کے حال نہیں بیان کیے، صرف اتنا بتایا جناب لوط، جناب صالح، یہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں یہ جناب موسیٰ سے پہلے کے ہیں. ان سب انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی طور پر کیا کہ نبی کو ہم نے بھیجا، قوم نے جھٹلایا، اس کو اپنے جیسا سمجھا اور اس کی تکذیب کی، تو ہم نے ان کو نابود کر دیا. پھر اس کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو. یقیناً اللہ تعالیٰ بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کا جو ہے وہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہاں جس ترتیب کو پروردگار ذکر کر رہا ہے وہ اس سورہ کے جو مطالب اور یقیناً اس سورہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتا ہے اس اعتبار سے ہے. بس اب جناب نوح کے بعد تھوڑا بہت جو تفصیلی ذکر آ رہا ہے، نام لے کر جو بات کی جا رہی ہے، وہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھی آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، والسلطان مبین، اور روشن دلیل، سلطان سلطنت کے ساتھ، یعنی بالکل روشن آیات اور روشن سلطنت کے ساتھ ہم نے ان کو بھیجا. کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون و ملئیہ، فرعون اور اس کے ملا. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا آپ سے، کل بھی گفتگو کی میں آپ سے عرض کیا تھا کہ بعض جگہوں پر یہ جو ملا کا لفظ ہے یہ جمع کے صیغ میں آیا، یعنی ایک وقت میں پاسبل ہے کہ کئی کارٹلز ٹائپ کے گروپ ہوں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہر ایک گروہ جو کسی ایک خاص ہدف کے تحت جمع ہو جائے اور ایک خاص اپنی ایسی کیفیت بنا لے کہ لوگوں کی نظر میں وہ لوگ ایک حیثیت کے ساتھ آ جائیں اور وہ معاشرے میں اپنا نفوذ کا سلسلہ قائم کر سکیں. تو فرعون کے دور میں بھی یقیناً، چونکہ فرعون مصر میں اس نے ایک بڑی حکومت بنائی تھی اور بہت سارے ایسے سلسلے تھے، تو یقیناً وہاں پر بھی کچھ افراد تھے جو مختلف اداروں میں یا مختلف طریقوں سے انہوں نے اپنے گروہ بنائے ہوئے تھے، اور لازمتا ان گروہوں کے اندر جو لوگ تھے جو نفوذ کرنے والے تھے وہ ایک بڑی تعداد میں موجود تھے، کئی گروہ تھے. اس لیے فرمایا کہ فرعون اور اس کے جتنے بھی یہ اشراف قوم تھے، خواص اشراف قوم کے، ان کی طرف ہم نے بھیجا. فاستکبروا وکانوا قوما عالین، انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا، تکبر کیا، تکبر کیا. اور یہ لوگ جو تھے یہ تھے قوم عالین، یعنی عالین سے یہاں پر مراد کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ اب ان کی بات ہو رہی ہے، فرعون اور اس کے ملا، یہ جو گروہ ہے. یہاں پر قوم سے مراد کیا ہے کہ ایک خاص قسم کا گروہ تھا جو کہ جس کی عادت یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو عالین سمجھتے تھے، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بزرگوں میں شمار کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم عالی ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ پست ہیں. عین ممکن ہے کہ بعد میں جو بنی اسرائیل کے اندر ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ چوزن ون ہیں اور ہم جو ہے وہ برتر ہیں اور ہم جو ہے وہ سب سے افضل ہیں اور باقی تمام لوگ، حتیٰ زائنسٹ کے جو تفکرات ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں ان کے اندر آج بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو باقیوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ باقی جتنے بھی انسان ہیں یہ گھوڑے اور گدھوں کی مانند یا باقی جانوروں کی مانند ہماری استخدام، ہماری خدمت کے لیے ہیں. عین ممکن ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو تصور آیا ہو یہ جو فرعون اور اس کے اطراف میں اشراف قوم تھے وہاں سے انہوں نے یہ چیزیں اخذ کی ہوں کہ جیسے وہ اپنے آپ کو برتر اور بالا سمجھتے تھے اسی طرح سے ہم بھی اپنے آپ کو برتر اور بالا سمجھیں، عام لوگوں سے اپنے آپ کو بالا اور برتر سمجھنا. خوب، فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. اب یہ سب مل کر بھی جملہ دیکھے گا، وہ یہ انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کر آئیں؟ یہ جو دو بشر ہیں ہمارے جیسے ہی بندے ہیں، بالکل وہی، یعنی ان کا خاص ہونا، ان کا وحی سے جو اتصال ہے اس دعوے کو جھٹ لا کر ہی کہنا، یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، کیا ہم ان دو بندے جو ہمارے جیسے ہیں ان کے اوپر ہم ایمان لے کر آئیں؟ انؤمنو لبشرین مثلنا، جو ہمارے جیسے بندے ہیں ان کے اوپر ہم جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں؟ وقومهما، اور ان کی جو قوم ہے، لنا عابدون، یہ تو ہمارے غلام ہیں، یہ تو ہمارے بندے ہیں. تو جن کی قوم ہماری نوکر ہے، جن کی قوم ہماری جو ہے وہ عبد ہے، غلام ہیں، ان میں سے نکلے ہوئے یہ دو، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے جیسے ہی ہیں. یعنی میں دیکھیں مسلسل اللہ تعالیٰ انبیاء کے مقابلے پر، الہی نظام کے مقابلے پر آنے والوں کی جس چیز کو بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ان کے الہی ارتباط کو جھٹلانے والے تھے. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ، بس ان لوگوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلایا اور یہ لوگ کیا ہو گئے، ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. اور یقیناً آپ نے وہ داستان سنی ہوئی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے جتنے یہ طاقتور اشراف تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نجات دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور باتحقیق اب یہ لقد کو چونکہ میں بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ، اس لیے اب میں یہاں پر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا کہ باتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. ایک بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک صاحب نے اس طرح کا ایک شبہ ایجاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ انہوں نے کہا جی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر جو ہے وہ کئی دفعہ آیا ہے اور تورات کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تورات موسیٰ کو دی یا ہم نے موسیٰ پر تورات نازل کی، جبکہ زبور کے بارے میں آیا ہے کہ ہم نے داؤد پر نازل کی یا داؤد کو دی، اور انجیل کے بارے میں آیا ہے اور قرآن کے بارے میں بھی آیا ہے. تو چونکہ یہ نہیں آیا اس لیے جو ہے وہ تورات حضرت موسیٰ پر نہیں اتری، یہ سوائے جہالت اور اس کے کچھ بھی نہیں ہے. اس آیت میں پروردگار دیکھیں سب سے پہلے یہ بات تو مشخص کر رہا ہے کہ کوئی خاص الکتاب کا مطلب خاص کتاب، کہ ہم نے موسیٰ کو ایک خاص کتاب دی تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں. جناب موسیٰ کے لیے تورات قرآن میں اگر مطلب ایک ہی آیت میں یہ آئے کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی یا موسیٰ پر تورات کو نازل کیا، یہ اگر قرآن میں نہیں آیا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تورات جو ہے حضرت موسیٰ کی کتاب نہیں تھی یا ان پر نازل نہیں ہوئی. اس کی جو وجہ ہے بہت آسان سی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان عقل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ یاد رکھیے گا جتنی دیگر کتابیں ہیں ان کے ان انبیاء پر نزول کے لوگ منکر تھے. یعنی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زبور کے ساتھ جو ان کا نزول ہے یا ان کی کتاب ہونے کے ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگ جو کہ انہوں نے جھٹلایا تھا. اسی طرح سے انجیل کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونا، اس کے یہودی جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں منکر ہیں اور انکار کرتے ہیں. اسی طرح سے قرآن کے نزول کے یہودی اور عیسائی اور بہت سارے مذاہب انکار کرتے ہیں. چونکہ ان کے منکرین موجود ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہتمام کیا کہ ان کو اس طریقے سے نہ. حضرت موسیٰ کے اوپر تورات کے نزول یا تورات کا حضرت موسیٰ کو دینا، ان سے تعلق ہونا، ان کی کتاب ہونا، اس کا سوائے یہ جو جدید دور میں چند احمق آ گئے ہیں کہ وہ اس بنا پر کہ صرف قرآن میں ایک آیت جو ہے وہ نہیں کری. اب یہاں پر جب قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے اور قسم کھا کر اور تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے آتینا موسیٰ الکتاب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تو کون سی کتاب ہے؟ کوئی الگ کتاب ہے؟ نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کتاب کے جس کی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہے تو اس کا نام لینا ضروری نہیں سمجھا کہ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، کہ شاید جو حضرت موسیٰ ہیں ان کی جو امت ہے وہ ہدایت حاصل کرے. دیکھیے ابھی تک جتنے انبیاء آئے ہیں چونکہ ان میں سے کسی کو کتاب نہیں دی گئی تھی تو اس بات کو بھی ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جب جناب موسیٰ آئے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. اور کس لیے کتاب دی؟ تاکہ حضرت موسیٰ کے لوگ جو ہیں وہ شاید اس سے ہدایت کو حاصل کریں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور اسی طرح سے ہم نے ابن مریم یعنی جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وَأُمَّهُ اور ان کی ماں یعنی خود جناب مریم سلام اللہ علیہا کو قرار دیا نشانی. یہ دونوں ماں اور بیٹے اللہ کی، ویسے تو تمام انبیاء اور تمام ائمہ آیت ہیں لیکن یہاں پر پروردگار خاص طور پر کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے اپنی نشانی بنایا. وآویناہما، آوا یاوی کہتے ہیں پناہ دینے کو کسی جگہ کے اوپر، ان دونوں کو ہم نے پناہ دی، جگہ پہ رکھا. کہاں پہ؟ الی ربوہ، ربوہ ایک اونچے مقام کو کہتے ہیں. پس ہم نے ان کو ایک اونچے ذات قرار، قرار سکون کی حالت میں آنا، ایسی اونچی جگہ جو کہ ہموار تھی اس کے اوپر ہم نے ان کو پناہ دی. وہ معین, معین عین سے نکلا ہے, عین جو ہے وہ چشمے کو کہتے ہیں, معین وہ جگہ وہ مکان ایسی تھی کہ جہاں پر چشمے جیسے جاری تھے. تو ہم نے حضرت عیسیٰ اور جناب مریم کو ایسی جگہ کے اوپر پناہ دی, ایسی جگہ کے اوپر ان کو رکھا اور ان کو اپنی آیت قرار دیا. انشاءاللہ کل ہم گفتگو کو یہیں سے انشاءاللہ آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ خدا کی حول و قوت سے شروع کریں گے انشاءاللہ, اور مطالب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آج اس دعا کے ساتھ اس سلسلے کو اپنے اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو اپنے کمال پر پہنچا, اس ماہ مبارک رمضان کے برکتوں اور رحمتوں کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور متعجل کے ذریعے سے تمام مؤمنین و مؤمنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں بارِ الٰہی, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن, اہل بیت دشمن قوتوں کو, انسانیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہی جتنے بھی شیطان کے ہرکارے ہیں, دجال کے سپاہی ہیں, سفیانی ہیں, ان سب کو بارِ الٰہی نیست و نابود فرما. علماء حق مراجع اعظام کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.